الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا بزرگان محترم کل بھی میں نے یہی آیت پڑھی تھی اور میں نے کل یہ بتایا تھا کہ یہ سورہ مریم کی ایک آیت ہے اور سورہ مریم میں حق تبارک و تعالی نے ایک عجیب و غریب واقعہ پیش فرمایا ہے اس میں حضرت زکریہ علیہ الصلات والسلام کا بھی بیان ہے یحییٰ علیہ الصلات والسلام کا بھی بیان ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلات والسلام کا بھی بیان ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلات والسلام کی والدہ کی پیدائش کا بھی بیان ہے حضرت عمران علیہ الصلات والسلام کا بھی بیان ہے بہرحال بہت مفصل طریق پر قرآن کریم نے ان واقعات کو ذکر کیا ہے میں نے کل ایک بات یہ بھی بتائی تھی کہ قرآن کریم کوئی ناول نہیں ہے اعوذ باللہ ثم اعوذ باللہ قرآن اس لیے نہیں اترا ہے کہ کوئی واقعات کو بیان کرے قرآن کریم کا نزول تو اس لیے ہوا ہے تاکہ ما قبل اور پہلے کے حالات کو واقعات کو بیان کر کے بعد والوں کو تنبیہ کی جائے بعد والوں کو ان واقعات سے سمجھایا جائے کہ دیکھو اس طرح نہ ماننے والوں کے ساتھ یہ حالات ہوئے اگر تم بھی نہیں مانو گے تو تمہارے ساتھ بھی یہ حالات ہوں گے اور ماننے والوں کے ساتھ یہ حالات پیش آئے اگر تم مان لو گے تو تمہارے ساتھ بھی یہ بہترین قسم کے حالات پیش آئیں گے تو قرآن کریم اس لیے اترا ہے اسی لیے شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کل کا کل تین مضامین پر مشتمل ہے قرآن میں کل تین مضامین ہیں توحید رسالت اور قصص یعنی قصے اب قصے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی اللہ نے بیان فرمائے اولیاء کرام کے بھی قصے اللہ نے قرآن میں ذکر فرمائے ہیں مثلا سورہ قحط کے اندر ذوالقرنین بادشاہ کا قصہ پڑھو گے وہ ذوالقرنین نبی نہیں تھے وہ تو ولی تھے یسالونک عن ذی القرنین قل سأتلو علیکم منہ ذکرا انا مکنا لہو فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا یہ ذوالقرنین کوئی نبی نہیں تھے یہ تو ولی تھے اسی طرح وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ یہ بلعم باورا کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہا ہے جو بنی اسرائیل کا بہت بڑا ایک ولی تھا لیکن اللہ کی نعمت کی ناقدری کرنے کی بنیاد پر اور اللہ کی نعمت کی ناقدری ناشکری کرنے کی بنیاد پر حق تعالی نے اس پر ایک عذاب اتارا تھا جس کو اس آیت میں ذکر کیا گیا بلعم باورا جو ہیں بنی اسرائیل میں دور موسوی میں حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلات والسلام کے زمانے میں یہ ایک ولی تھا اور اللہ نے اس کو اسم اعظم دیا تھا آج کل لوگ بہت پوچھتے ہیں کہ اسم اعظم کیا ہے تاکہ اسم اعظم پڑھے رات میں اور صبح کو 20-50 والی نیچے سے نکلتی رہے اپنے تکیے کے نیچے سے اس لیے سارے لوگ پوچھتے رہتے ہیں اسم اعظم کیا ہے سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے مرید باصفا نے پوچھا کہ اسم اعظم کیا ہے حضرت نے فرمایا کبھی بتاؤں گا طالب میں جب تک طلب نہ ہو وہاں تک مطلوب بتاتا نہیں ہے حکیم الامت حضرت اقدس ثانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مربی بننے کے لیے مربع بنو مربع جو ہوتا ہے نا اس کو کوتا جاتا ہے فرمایا مربی بننے سے پہلے مربع بنو یعنی شیخ کے ہاتھ کے نیچے تمہاری خوب رگ رائے ہو تب مربی بنو گے ایسے ہی دورے مربی بن جاؤ گے تو مربی بننے سے پہلے مربع بننا ضروری ہے اگر مربع نہیں بنے تو مربی نہیں بن سکتے تو بہرحال سیدنا عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ سے پوچھا کہ اسم اعظم فرما کبھی بتاؤں گا طلب پیدا کی پھر طلب پیدا کی آج کل تو عجیب مسئلہ ہو گیا ہے کہ مریدوں سے شیخ ڈرتے ہیں. ہاں ایسا مسئلہ ہو گیا ہے ہمارے گجرات میں, ایک مسئلہ ہوا ایسا. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیت کا ہونا ضروری ہے جو پکڑ کرے, بات بات میں پکڑ کرے, بات بات میں پکڑ کرے. اللہ اکبر. عبد الماجد صاحب دریا بادی رحمت اللہ علیہ خلافت ملی ہے, کتنا بڑا آدمی ہے. تو کیا ہوا, ایک مرتبہ مولانا عبد الماجد صاحب نے یوں کہہ دیا کہ حضرت تمہیں کوئی برا کہتا ہے تو مجھے بڑا غصہ آتا ہے, جی چاہتا ہے مارنے کو. حضرت تھانوی سے فرمایا کہ تمہیں کوئی برا کہتا ہے تو مجھے بڑا غصہ آتا ہے, جی چاہتا ہے مارنے کو. حضرت تھانوی خوش نہیں ہوئے کہ اوہو مرید کو بڑی محبت ہے مجھ سے. حضرت نے فرمایا تم میں تکبر ہے, اور حضرت نے فرمایا کہیں تو دلیل سے ثابت کروں. مولانا عبد الماجد صاحب کہنے لگے حضرت اصلاح کے لیے بیان کر دیجئے تاکہ میرا کبر نکل جائے. حضرت نے فرمایا جتنا اپنے شیخ کو برا کہنے پر غصہ آتا ہے اتنا نبی کو برا کہنے پر غصہ آتا ہے. معلوم ہوتا ہے شیخ کو برا کہنے پر غصہ اس لیے تمہیں آ رہا ہے کہ شیخ کی عزت مرید کی عزت, اور شیخ کی توہین مرید کی توہین, اپنی توہین کی فکر ہے اور اپنی عزت کی فکر ہے, اس لیے غصہ آ رہا ہے. کیسے ثابت کر کے بتایا. حضرت کے وہاں تو ایسی پکڑ ہوا کرتی تھی. حیدرآباد کے نواب نے دعوت دی حضرت کو, پہلے مسئلہ ٹال دیا, فرمایا میں وہاں آ کر کیا کروں گا. پھر بلایا, پھر حضرت نے بات ٹال دی, پھر بلایا, پھر بات ٹال دی. پھر اس نے لکھا کہ حضرت بڑا شاندار بنگلہ میں نے آپ کے لیے تیار کر رکھا ہے اور حشم و خدم بھی موجود ہے اور آپ تشریف لیا. اب حضرت نے حقیقت کھولی اور فرمایا طالب ہو تو یہاں آ جائیے, میں تمہارے بنگلے کا محتاج نہیں ہوں. قابل اس طرح اصلاح فرمایا کرتے تھے, اور واقعتاً اسی طرح اصلاح کے. آج چونکہ ہمارے سروں پر وہ شیخ نہیں رہے ایسی پکڑ کرے جو ایسے ہم کو مارے, اسی لیے ہماری تربیت بھی نہیں ہو پاتی, ہماری کما حقہ اصلاح بھی نہیں ہو پاتی. مولانا تقی صاحب نے ایک عجیب بات لکھی ہے کہ ایک مرتبہ میں گاڑی لے کر جا رہا تھا اور میرے پیر و مرشد مولانا عبداللہ صاحب, ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ, فرمایا وہ وہاں مکان کے قریب باہر نکل کے اپنے بچے کے ساتھ یا کسی کے ساتھ کھڑے تھے اور میرا گزر ہوا تو میں وہاں پہنچا. میں نے کہا حضرت کہاں جانا ہے, تو فرمایا کہ فلاں جگہ مجھے جانا ہے. مولانا تقی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ سے یوں کہا, ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے, حضرت تشریف فرما بیٹھ جائیے اتار دوں گا میں. اب ہم سب یہ جملہ بولتے ہیں. ڈاکٹر عبداللہ صاحب نے فرمایا بھائی اتار نہ دیجیے, پہنچا دیجیے. پھر گاڑی میں بیٹھ کر فرمایا اتار دینے کا لفظ اپنے بڑوں کے باب میں توہین ہے, پہنچا دینا یہ ادب ہے. سے تربیت فرما رہے, یہ بزرگوں کے پاس بیٹھنے سے ایسے ملتا ہے. لوگ کہتے ہیں بزرگوں کے پاس بیٹھنے سے کیا ملتا ہے, میں کہتا ہوں حضرات صحابہ کے لیے حکیم الامت, فقیہ الامت, خطیب الاسلام, فقیہ الاسلام کسی لقب کی ضرورت نہیں, ان کو صرف صحابی بولا گیا. کیوں, صحبت رسول نصیب ہو گئی تھی. صحبت رسول, لفظ صحبت ایک ایسا لفظ ہے, اس صحبت رسول کے بعد اب ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی, بڑے بڑے القاب کی کسی چیز کی ان کو ضرورت ہی نہیں تھی, بس اتنا سا لفظ صحبت رسول کا کافی تھا. اور ادنا صحابی, کون ادنا صحابی, جو نبی کے دربار میں بیٹھ کر ایمان لایا, بڑی مشکل سے ایک گھنٹہ بیٹھا ہوگا, اس کے بعد پھر ان کو آنا بھی نصیب نہیں ہوا ہوگا, وہ اپنے مکان پر وطن پر چلے گئے, دوبارہ کبھی حضور کی خدمت میں حاضری نہ ہوئی, لیکن اس کے باوجود ان کا مقام اس امت کے ابدال غوث اور قطب سے افضل ہے, کیونکہ صحبت رسول نصیب ہوئی اس کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت جو ان کو نصیب ہوئی, اللہ کے نبی کی صحبت نے تو ان کے دل کی دنیا بدل دی تھی, ایسی بدلی تھی, ایسی بدلی تھی کہ کہاں تھے وہ لوگ اور کہاں آ گئے. یعنی ہم یہ تصور نہیں کر سکتے کہ کیا یہ وہی عمر ہے جو نبی کو قتل کرنے چلا تھا اور اب نبی کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہے. تصور میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ اکریمہ جو نبی کا دشمن تھا, ابو جہل کا بیٹا, باپ کے ساتھ ساتھ اور نبی کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہے, وہ عمر ابن العاص, وہ خالد ابن ولید, یہ وہ دھرندر لوگ ہیں جو نبی کے خلاف کوئی محاذ باقی نہیں تھا جو انہوں نے نہ چھیرا ہو, لیکن آج نبی کے قدموں میں بیٹھے ہوئے. یہ دل کی دنیا کو بدلنے والی وہ صحبت رسول تھی. صحبت رسول بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑی چیز ہے. اس لیے اس سے کہا گیا اسی لیے قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ، وکونوا مع الصادقین. ابھی میرا قمر الزماں صاحب کے پاس بیٹھنا ہوا ہمارے ہندوستان میں، تو حضرت مولانا نے ایک بڑی عجیب و غریب بات بیان فرمائی، مجھے خطاب کر کے کہا کہ مولانا ایک بات میں تمہیں سناؤں. مجھے کہنے لگے کہ دیکھیے خلیفہ کو خلافت اس لیے دی جاتی ہے، بہت کام کی بات، خلیفہ کو خلافت اس لیے دی جاتی ہے، وہ مجاز اس لیے بنایا گیا کہ لوگ اس پر اعتماد کریں اور اس سے اپنا تعلق جوڑے. خلیفہ کو خلافت اس لیے نہیں دی گئی کہ وہ خلیفہ خود اپنی ذات پر اعتماد کر بیٹھے، لوگ اعتماد کریں کہ بھائی نیک آدمی ہے، اس کو خلافت دی گئی ہے، چلو اس سے ہم جڑیں گے تو ہماری بھی کچھ اصلاح ہو جائے. اس لیے خلافت دی جاتی ہے، اس لیے خلافت نہیں دی جاتی کہ میں خود اپنی ذات پر اعتماد کر لوں. فرمایا جس دن خلیفہ اپنی ذات پر اعتماد کر لے گا تو میں تو بہت بڑا ہوں، فرمایا خطرہ ہے اس بات کا، تہجد تو دور کی بات، فرائض بھی چھوڑ بیٹھے گا، خطرہ ہے اس بات کا. عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ خلیفہ اپنی ذات پر اعتماد کر لیتا ہے کہ میں بہت بڑا ہوں، نہ اس لیے خلافت نہیں دی جاتی، اس لیے دی جاتی ہے کہ دوسرے لوگ اس پر اعتماد کریں کہ چلو یہ اللہ والا ہے، اس کو اجازت ملی ہے، ہم ان سے اپنا تعلق جوڑیں، شاید ہماری بھی اصلاح ہو جائیں. ہم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے پاس بیٹھ کر کے ہماری تربیت ہو جائے. خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن کریم میں تعالیٰ نے تین مضامین پیش فرمائے، توحید، رسالت اور قصص، قصے، اور قصے بھی انبیاء کے، اولیاء کے. یہ بلعام باورہ بنی اسرائیل کے زمانے کا بہت بڑا ولی، اللہ نے اس میں اسم اعظم دیا تھا. سیدنا عبد القادر جیلانی سے کسی نے پوچھا اسم اعظم کیا ہے، فرمایا کبھی بتاؤں گا، کبھی بتاؤں گا، کبھی بتاؤں گا. خوب طلب پیدا ہو گئی تو اب مرید کو لے کر چلے کہ سمندر میں اتر، تو حضرت حکم فرما رہے سمندر میں اتر، وہ اترا سمندر میں، پانی یہاں آیا، یہاں آیا، یہاں آیا، اوپر تک. حضرت فرما رہے اور چل، یہاں پانی آ گیا، حضرت فرما رہے اور چل. وہ کہہ رہا ہے حضرت بچا لیجیے، ہاتھ پکڑیے میرا، لیکن بچنے کی کوئی شکل نہیں. اتنے میں ایک موج آئی، اس کو اٹھایا اور باہر پھینکا. پوچھا کیسے بچ گیا تو؟ حضرت میں نے آپ کو آواز دی، آپ نے تو میرا ہاتھ پکڑا ہی نہیں. بس ایک اس وقت میں نے اللہ کی طرف رجوع کیا کہ اللہ اب تو ہی بچانے والا ہے، تیرے علاوہ تو کوئی ہے ہی نہیں. میں نے اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارا تو موج آئی، مجھے پھینک دیا. سیدنا عبد القادر جیلانی نے فرمایا اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارنا اسم اعظم ہے، اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارنا اسم اعظم ہے. اپنے دل کی دنیا سے اللہ کو بلاؤ. رسمی طور پر تو ہم سبھی اللہ 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 کرتے رہتے ہیں، خلوت کی دنیا، تنہائیوں کی دنیا اور اکیلے ہیں، اور پھر اپنے اللہ کو یاد کرو. ففاضت عیناہ خالیا، حدیث شریف میں آتا ہے، سبعۃن یظلہم اللہ یوم لا ظل الا ظل عرش الرحمن، سات قسم کے لوگ وہ ہیں کہ قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اپنے عرش کے نیچے انہیں جگہ عطا فرمائے گا. ان سات قسم کے لوگوں کو، ان میں ایک آدمی وہ ہے، ففاضت عیناہ خالیا، جو تنہائیوں میں گیا اس کا رب اس کو یاد آ گیا، اپنے گناہ یاد آ گئے، اور وہ اپنے رب کے سامنے رو پڑا. یہ وہ آدمی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے. بہت سارے نوجوان ہیں، اسی روایت میں جوانوں کو بھی پیشین گوئی ہے، وشاب نشأ فی عبادت اللہ تعالی، جس کی جوانی اللہ کی یادوں میں گزری، جس کی جوانی اللہ کی یادوں میں گزری. کماؤ، کمانے سے کوئی انکار نہیں کرتا، کمانا تو ضروری ہے. صحابہ تجارت کرتے تھے، تجارت سے کوئی انکار نہیں کرتا، کاروبار کرو، جاب کرو، لیکن حلال کا ہو، اور حلال کے ساتھ اللہ کے فرائض کو ادا کرنے والے ہو. دو کام، اللہ کے فرائض کو ادا کرنا اور حلال کی کمائی. کمائی سے کون منع کرتا ہے؟ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار ترین صحابی ہے، ان کی دولت کا دنکا صحابہ میں بجا ہوا تھا. اس وقت کے سارے مالدار عبد الرحمن ابن عوف کے جیب میں آ جائیں گے، اتنی دولت اللہ تعالیٰ نے دے رکھی تھی. لیکن عالم اللہ کے ساتھ تعلق کا یہ تھا کہ افطاری کے موقع پر بیٹھتے تھے، حضرت مصعب ابن عمیر کو یاد کرتے تھے جو بدر میں شہید ہوئے تھے، احد میں شہید ہوئے تھے، ان کو یاد کرتے تھے. دسترخوان سجا ہوا ہے اور مصعب یاد آ گئے تو حضرت یوں فرماتے تھے عبد الرحمن کہ اللہ، میرے بعض دوست وہ ہیں جو ایمان لائے اور ان کو پورا کفن بھی نصیب نہ ہوا. اب ابن عمیر کو پورا کفن نصیب نہیں ہوا تھا, ایک چادر باندھی تھی صرف نیچے, اسی عالم میں شہید ہو گئے. اور شہید جن کپڑوں میں شہید ہوتا ہے اسی میں دفنایا جاتا ہے, تو وہی چادر لی اور اسی چادر کے اندر دفنایا. تو صحابہ نے فرمایا اللہ کے حبیب چادر چھوٹی پر رہی ہے, پاؤں دھاپتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے, سر دھاپتے ہیں تو پاؤں کھل جاتا ہے, حضرت ہم کیا کریں؟ حضرت نے فرمایا سر کی طرف سے دھاپ لو, پاؤں پر گھاس ڈال دو. مصعب کو یاد کرتے تھے کہ اللہ ہمارا مصعب اس عالم میں گیا کہ پورا کفن بھی نصیب نہیں ہوا, تو نے میرے سامنے کتنی دنیا دی, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میری نیکیوں کا بدلہ تو نے دنیا میں دے دیا ہو. ہمارے حضرت جب اس روایت پر پہنچتے ہیں, حضرت شیخ یونس صاحب یہاں تشریف لا چکے ہیں, اس سال بھی تشریف لائے تھے, حضرت جب اس روایت پر پہنچتے ہیں تو حضرت اکثر فرماتے ہیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں دو چار نمازوں کا بدلہ اللہ نے دنیا میں تو نہیں دے دیا, دولت کے نقشوں میں, مکان کے نقشوں میں, کاروبار کے نقشوں میں, اچھے اچھے کپڑوں کے نقشے میں, کہیں اللہ نے دنیا ہی میں تو ہمیں نہیں دے دیا اور آخرت میں ہمارے لیے کچھ نہ ہو پھر, اور وہاں ہم روتے رہیں اور افسوس کرتے رہیں. تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تاجر تھے, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت کون نہیں جانتا, آپ کی سخاوت خود بتا رہی ہے کہ آپ بڑے دولت والے تھے. جس وقت اس کنویں کو خریدنے کا مسئلہ آیا مدینۃ المنورہ میں, جو ایک یہودی کا کنواں تھا اور مسلمانوں کو بعد میں پانی ملتا تھا, تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کون ہے جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں خرید لیتا ہوں. اے یہودی سے بات کی, ایک ہی میٹھا کنواں تھا, میٹھے پانی کا وہ کنواں تھا اور بستی سے بالکل قریب تھا اور لوگ خوب پانی لینے کے لیے جاتے تھے, ظاہر سی بات ہے کہ قیمت بھی زیادہ ہوگی. اس نے دیکھا کہ مجبور ہیں خریدنے کے لیے, منہ مانگی قیمت لی اس نے. کتنی قیمت لی؟ اس زمانے میں 35,000 درہم میں ایک کنواں, 35,000 درہم یعنی یوں کہہ لو کہ 35,000 تولہ چاندی, 35 ایک درہم ایک تولہ چاندی, 35,000 تولہ چاندی میں. اور حضرت عثمان نے کچھ کم نہیں کروایا, پیسے دے دیے اور پھر اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور فرمایا یا رسول اللہ وہ کنواں خرید لیا. اس کے بعد کیا فرما رہے؟ اللہ کے حبیب امت کے لیے وقف ہے. اگلا جملہ بخاری شریف میں جو ہے, اوہو میری اور آپ کی کمر توڑ دیتا ہے. حضرت نے فرمایا وَدِلَائِ قَدِلَائِ الْمُسْلِمِينَ, حضرت عثمان نے فرمایا اللہ کے حبیب میرے خریدنے کا یہ مطلب نہیں کہ میرا کوئی حق رہے گا, میری دول بھی عام مسلمانوں کے دول کی طرح رہے گی, اگر میں بعد میں آیا تو اخیر میں کھڑا رہوں گا. اللہ میں بعد میں آیا میں اخیر میں رہوں گا, یہ نہیں کہ میرا کوئی حق آگے ہو. میرے بھائیو ہمارے صحابہ ہمیں بہت کچھ سکھا گئے, ہمیں بہت کچھ تعلیم دے گئے. جو چیز ہم نے اللہ کے حوالے کر دی اس میں ہمارا پھر کوئی حق نہیں ہوا کرتا ہے, یہ اللہ کی ہو گئی, چاہے ہم پہلے رہیں چاہے یا ہم اخیر میں رہیں. تو بہرحال قرآن کریم میں تعالیٰ نے اس طرح کے واقعات بہت سارے بیان فرمائے. تو بلعام کو اس میں اعظم دیا تھا. اب قوم کے کچھ لوگوں نے یوں کہا کہ موسیٰ علیہ السلام روزانہ کوئی نہ کوئی حکم لاتا رہتا ہے, تو اس میں اعظم پر کہ موسیٰ کے خلاف بد دعا کر دے, نبی کے خلاف بد دعا. پہلے تو بلعام نے منع کیا, لیکن جب اصرار ہوا اور دولت کے نقشے پیش کیے گئے, عورت کا نقشہ پیش کیا گیا کہ خوبصورت لڑکی دیں گے, دولت کا ڈھیل لگا دیں گے, بد دعا کر دے اس میں آدم, تو دولت اور لڑکی کے چکر میں آ کر اس میں اعظم پر کے موسیٰ کے خلاف بد دعا کرنے لگا بلعام. جس وقت اس نے بد دعا شروع کی, موسیٰ کے خلاف تو نہیں ہوئی, اپنی ذات کے خلاف بد دعا ہو گئی, ہلاک ہوا, تباہ ہوا. اللہ کی دی ہوئی نعمت کی ناقدری کی, اللہ کی دی ہوئی نعمت اس میں اعظم جو تھا اس کی ناقدری کی. قرآن میں اللہ نے ان آیات میں اسی کے واقعے کو ذکر کیا, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ, شیطان کی پیروی کی, فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ, گمراہوں میں سے ہوا. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا, ہم چاہتے تو اور اٹھاتے. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْحَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَى, خواہشات کی پیروی کر کے اس نے دولت کمانے کے چکر شروع کیا. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْقَلْبِ, ہم نے اس کو کتے کی طرح بنا دیا. اِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْحَثْ, زبان یوں لٹکا دی, اِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْحَثْ اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْحَثْ, کتے پر بوجھ ڈالو تو بھی ہانفتا ہے، بوجھ نہ ڈالو تو بھی ہانفتا ہے، ہر وقت وہ ہانفتا رہتا تھا. اللہ کہتا ہے ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری نعمتوں کو جھٹلایا. فقصص القصص، اے میرے پیغمبر تو اس واقعے کو اپنی امت کے سامنے پر تاکہ تیری امت عبرت لینے والی بنے. فقصص القصص لعلہم یتفکرون. تو قرآنی واقعات اس لیے نہیں ہیں کہ کوئی ناول ہو، قرآنی واقعات اس لیے ہیں تاکہ ہم ان واقعات کو پڑھ کے اپنی زندگی کو بنانے والے بنے. انبیاء کے بھی واقعات، اولیاء کے بھی واقعات، صلحاء کے بھی واقعات، اسی کے ساتھ نافرمانوں کے بھی واقعات، فرعون کا، حامان کا، قارون کا، نمرود کا، ان واقعات کو بھی اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر پیش کیا کہ ان لوگوں نے کس طرح پر اللہ کی بغاوت کی، نافرمانی کی، خدائیت کا دعویٰ کیا، ربوبیت کا دعویٰ کیا، اللہ نے ان کو کیسے پچھارا، کیسے مارا. تو تین مضامین قرآن کریم میں، شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، توحید ہے، رسالت ہے، اور قصص ہے، قصے ہیں. ان تینوں ایک مسئلہ اور مجھے یاد آ گیا، دیکھیے بہت سے لوگ، ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر کوئی تین مرتبہ قل ہو اللہ پڑھتا ہے تو ایک قرآن کا ثواب. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں یوں ارشاد فرمایا ہے کہ سورۃ الاخلاص ثلث القرآن، سورۃ اخلاص ایک تہائی قرآن ہے، تو ایک تہائی کو تین مرتبہ ملاؤ تو ایک قرآن ہو گیا. اس سے علماء نے مسئلہ نکال لیا کہ تین مرتبہ قل ہو اللہ پڑھو تو ایک قرآن کا ثواب. بہت آسان ہو گیا، قرآن کو پکڑو ہی مت، تین مرتبہ قل ہو اللہ پڑھتے رہو. پھر تو بہت آسان سا مسئلہ پھر تو ہو گیا. سنو مسئلہ، حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف کی شرح میں لکھا ہے کہ بھائی تم نے سورۃ الاخلاص کو پڑھا تو قرآن کے تین مضمون میں سے ایک ہی مضمون آیا، توحید. قل ہو اللہ احد میں صرف توحید ہے، رسالت نہیں ہے. قل ہو اللہ احد میں قصہ نہیں ہے کوئی، صرف ایک ہی مضمون آیا اور وہ توحید ہے. اچھا تم نے تین مرتبہ قل ہو اللہ پڑھا تو صرف توحید کے مضمون کو ریپیٹ کیا، تو ایک ہی مضمون تو ریپیٹ ہوا، باقی دو مضامین تو تم نے پڑھے نہیں. تو پھر اس صورت میں تمہیں وہ ثواب کہاں ملے گا جو قرآن پڑھنے کا ہوا کرتا ہے؟ اصلی ثواب نہیں ملتا، فضلی ثواب ملتا ہے. فضلی ثواب کا معنی یہ ہے کہ چلو دو نمبر پاس کر دیا، زیادہ دے دیا، یہ فضلی ثواب ہے. یہ فضلی ثواب ملتا ہے، اصلی ثواب نہیں ملتا. اصلی ثواب تو جب اصل قرآن کو پڑھو گے اسی پر ثواب ملے گا. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں بیان فرمایا اس کو؟ یہ فضلی ثواب اس لیے بیان فرمایا کہ سکون کے ساتھ تو اصلی قرآن پڑھنا ہے، لیکن چلتے پھرتے فضلی ثواب بھی لیتے رہو، اس لیے چلتے پھرتے قل ہو اللہ پڑھتے رہو تاکہ اس کا بھی ثواب تم کو ملتا رہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بتایا، اس لیے نہیں بتایا کہ قرآن چھوڑ دیں اور اسی کو پڑھتے رہیں. عمومی طور پر آج یہ ماحول ہو گیا ہے کہ لوگ تین قل ہو اللہ پڑھ لیتے ہیں اور اصل قرآن کے پڑھنے کو چھوڑ دیا. اصل قرآن کے پڑھنے پر جو ثواب ملتا ہے وہ تین مرتبہ سورہ اخلاص کے پڑھنے پر نہیں ملتا ہے. اصلی قرآن تو ہم سکون کے ساتھ پڑھیں، باقی فضلی قرآن یعنی سورہ اخلاص کو چلتے پھرتے پڑھتے رہیں. جا رہے ہیں کہیں پر، گاڑی میں بیٹھے ہیں، قل ہو اللہ تین مرتبہ پڑھ لیا، بارہ مرتبہ پڑھ لو اور اس سے زیادہ مرتبہ پڑھ لو، حق تعالیٰ ثواب دیتا ہی چلا جائے گا، لیکن یہ فضلی ثواب ہوگا. بہرحال قرآن کریم کے واقعات میں بہت کچھ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے عبرت کی باتیں، نصیحت کی باتیں بہت کچھ لکھا ہے. اسی میں یہ والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے یہ. لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کب کی تھی اس کے لیے بہت پیچھے کچھ پس منظر سمجھنا پڑے گا، بہت پیچھے کچھ جاننا پڑے گا، تب جا کر یہ پوری بات ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو سمجھ میں آئے گی. اصل میں حضرت عمران علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہوا، اللہ کے پیغمبر تھے، نبی تھے، انتقال ہوا اور بیوی حاملہ تھی. اب بیوی نے نظر مان لی، حضرت عمران کی بیوی نے نظر مانی کہ اللہ تو نے مجھ کو اگر لڑکا دیا تو میں اس لڑکے کو بیت المقدس کے لیے وقف کروں گی، بیت المقدس کی خدمت میں رکھ دوں گی. انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے رکھوں گی. اللہ کا کرنا عجیب مسئلہ ہوا، وہاں تو لڑکی پیدا ہوئی، اب لڑکی کو تو رکھا نہیں جاتا خدمت کے لیے. تو حضرت عمران کی بیوی کہنے لگی رب انی وضعتها انثی، اے اللہ میں نے تو لڑکی جنی، اب میں کیا کروں، میں نے تو نظر مان رکھی تھی بیت المقدس کے لیے اور یہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے واللہ اعلم بما وضعت، مجھے تو خوب معلوم تھا اس لیے کہ میں نے ہی دی ہے، مجھے پتا ہے میں نے لڑکی دی ہے، مجھے معلوم ہے. وليس الذكر كالأنثى، لیکن عمران کی بیوی سن لے، ہزاروں لڑکے اس لڑکی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس کے گود سے قول العظم پیغمبر پیدا ہونے والا ہے. وليس الذكر كالأنثى، اس کی طرح کبھی کبھی بیٹیوں میں وہ خوبیاں ہوتی ہے جو لڑکا اس کمال پر نہیں پہنچتا جو لڑکی کمال کی ہوا کرتی ہے. ایسے کئی واقعات ہیں امت میں، اس امت کے اندر کئی واقعات ہیں کہ لڑکی سے. دیکھیے آپ، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سلسلہ نسب، حالانکہ دنیا میں یہ مسئلہ کہیں نہیں کہ کبھی لڑکیوں سے بھی سلسلہ چلتا ہوگا، ہمیشہ نسب تو لڑکوں سے چلتا ہے، لیکن میرے آقا کا نسب اللہ نے لڑکی سے چلایا. فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نسب چلا، اور وہ بیٹی آپ کو نصیب ہوئی کہ جس بیٹی کے ذریعے سے وہ دو لال پیدا ہوئے، حسن و حسین، کہ نبی علیہ السلام نے ان کو سونگا اور اپنے گود سے لگایا اور جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں اور حسن گرتا پڑتا آ رہا ہے اور نبی خطبہ چھوڑ کر کے بھاگ رہے ہیں لینے کے لیے. آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے بھائی کوئی اٹھا لے اس کو، کنہ ایسا نہیں کیا، حضرت خطبہ چھوڑ کر کے اترے اور وہاں دور تک گئے اور معصوم نواسے کو گود میں اٹھایا اور اٹھا کر کے ممبر پر آئے اور پھر خطبہ دیا اور سونگا اور فرمایا میرے اس حسن کے ذریعے سے اللہ امت میں صلح کرائے گا. حضرت نے اس موقع پر فرمایا تھا میرے اس حسن کے ذریعے سے امت میں صلح کرائے گا. جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا اور دو جماعتیں ہوئی، دو پارٹیشن ہوئے، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے سیاسی آدمی اور سیاست کے کھلاڑی تھے، عمرو بن العاص نے کہا ہمارے پاس وہ لشکر ہے کہ حضرت اگر مقابلہ ہو گیا تو ہم ناکام نہیں ہو سکتے ہیں. امیر معاویہ کی فراست، حضرت معاویہ نے فرمایا ارے عمرو بن العاص، لڑو گے تو پھر عورتیں بیوہ ہوگی، ان کا ذمہ دار کون ہوگا؟ بچے یتیم ہوں گے، ان کا ذمہ دار کون ہوگا؟ لوگ مریں گے، میں حکومت کس پر کروں گا؟ چھوڑو ان جھگڑوں کو، ہمیں لڑنا نہیں ہے. ایک کاغذ منگوایا، دستخط کی اور قریش کے دو آدمیوں کو بھیجا اور فرمایا جاؤ حسن کے پاس لے کر جاؤ، یہ بالکل صاف ستھرا کورا کاغذ ہے، نیچے میری دستخط ہے، حسن جو شرط لکھ دے مجھے منظور ہے. بخاری شریف کی روایت کا میں یہ ترجمہ کر رہا ہوں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا خط لکھ کر بھیجا، پورا کاغذ لے کر بھیجا نیچے دستخط کر کے. وہاں گئے دونوں، عبد الرحمن ابن عبد یغوث اور ایک صحابی تھے، اور فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ نے یہ دیا ہے اور آپ جو شرط رکھنا چاہیں منظور ہے. حضرت معاویہ نے فرمایا لیکن صلح ہو جائے. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ شرطیں لکھی اور فرمایا یہ شرطیں اگر ہے تو پھر صلح کے لیے ہم تیار ہیں. صلح ہو گئے. حضرت معاویہ نے فرمایا ساری شرطیں مجھے منظور ہیں، میں اس میں سے ایک کا بھی انکار نہیں کرتا، لیکن مسلمانوں کے خون کو ضائع نہیں ہونے دوں گا، مسلمانوں کے خون کو. اب یہاں محدثین سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے تو یہ فرمایا تھا میرے حسن سے صلح ہوگی، اور یہاں تو معاویہ نے صلح کی پیشکش کی ہے، تو کیا حدیث غلط ہو گئے؟ فرمایا غلط نہیں ہوئی، معاویہ نے حکومت لینے کے لیے صلح کی ہے اور حسن نے حکومت چھوڑ کر صلح کی ہے. قربانی تو حضرت حسن کی ہوئی کہ آپ نے حکومت کو چھوڑ دیا، تو حکومت کو چھوڑ کر صلح کرنا یہ اصل صلح ہے، اس کو صلح کہا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ فرمایا تھا کہ میرے اس لال کے ذریعے سے اور میرے اس حسن کے ذریعے سے حق تعالی امت میں صلح کرائے گا. تو بہرحال حضرت فاطمۃ الزہرا کے یہ دو لال، حسن و حسین، جس کے ذریعے سے حق تعالیٰ نے اس دین کو چلایا، نسب کو چلایا، قربانیوں کو چلایا، بہت کچھ حضرت حسن و حسین کے ذریعے سے امت کے اندر کارنامے وجود میں آئے. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا، حضرت عمران رضی اللہ عمران علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں وہ تو لڑکی پیدا ہوئی، واللہ اعلم بما ودعت ولیس الذکر کالانثی وانی سمیتها مریم. عمران کی بیوی کہہ رہی ہے کہ میں نے ان کا نام مریم رکھا. بعض روایتوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مریم کا الہام کیا تھا کہ اس کا نام مریم رکھا جائے، اور یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام تو اللہ نے خود ہی چوائس کیا تھا. زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ اس طرح پر عیسیٰ کی پیدائش ہوئی اور مریم اس طرح پیدا ہوئی، تو فرمایا مجھے بھی ایک لڑکا مل جائے. تو زکریہ تو برے تھے، اللہ نے فرمایا جا میں تجھے بھی دوں گا. تو اب زکریہ بطور تعجب کے پوچھ رہے ہیں میں برہا ہوں، میری بیوی بانج ہے اور مجھے اولاد ہوگی، اللہ نے فرمایا میرے ہاتھ میں سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، میں بڑھاپے میں بھی دے سکتا ہوں، اور دیا، اور فرمایا میں نے، اللہ نے خود کہا کہ میں اس کا نام پیدائش سے پہلے تجھے بتاتا ہوں، اس کا نام یحییٰ ہوگا. ہاں سے معلوم ہوا کہ اپنے بچوں کا نام بڑوں سے پوچھ کر رکھنا چاہیے، ہر ناچنے کودنے والوں کا نام نہیں رکھنا چاہیے، صحابہ کے نام رکھو، اولیاء کے نام رکھو، انبیاء کے نام رکھو، صحابیات کے نام رکھو. حضرت عمر تو پہلے لفظ محمد کا نام رکھنے سے بھی منع کرتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد کا نام کے قائل نہیں تھے. حضرت عمر فرماتے تھے کہ میرے نبی کے نام کی توہین ہوگی، کوئی محمد نام نہ رکھے. حضرت علی نے فرمایا کہ امیر المومنین، میں نے حضور سے سوال کیا تھا کہ میرے وہاں کوئی لڑکا پیدا ہو تو یا رسول اللہ میں محمد نام رکھ سکتا ہوں؟ حضرت نے مجھے اجازت دی تھی. معلوم ہوتا ہے محمد نام رکھ سکتے ہیں، اور اسی لیے حضرت علی نے اپنی باندی حنفیہ سے جو لڑکا پیدا ہوا اس کا نام رکھا تھا محمد، محمد ابن الحنفیہ، مشہور صحابی ہے محمد ابن الحنفیہ. تو یہ محمد نام حضرت نے اجازت دی ہے، اور مجھے ابو القاسم کی بھی اجازت دی تھی. حضرت علی فرماتے ہیں کہ ابو القاسم کی بھی اجازت دی. فرمایا اچھا، تو اچھی بات ہے، چلو محمد نام رکھو. پھر حضرت علی نے ایک حدیث سنائی، فرمایا ہاں نبی نے مجھے یہ کہا تھا، اکرم محمد ولا تضربوه، محمد نام رکھو تو پھر اکرام کرنا اور بلا وجہ کے اس کو پتائی نہ کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد اگر تم نام رکھو تو پھر اس بچے کا اکرام کرنا، اس لیے کہ میرے نام کی طرف اس کی نسبت ہو چکی ہے. ولا تضربوه ہو، اور بلا وجہ اس کی پتائی نہ کرنا، اس طرح پر اس کی پتائی نہ کرنا کہ اللہ کے نبی کے نام کی توہین ہو جائے. تو بہرحال انبیاء کے نام، اولیاء کے نام، صلحاء کے نام، صحابہ کے نام، صحابیات کے نام، یہ نام رکھنے چاہیے، پیارے پیارے نام ہیں، اور ان ناموں کے اندر بڑی برکتیں ہیں. اگر یہ نام رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ صحابہ والی برکتیں ہماری اولادوں میں آئے گی، ہمارے بچوں میں پیدا ہوگی. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی طرف متوجہ ہو. یہ ہر انٹرنیٹ کو کھول کر کے نام نہیں تلاش کرنا چاہیے کہ انٹرنیٹ پر جو نام آ گیا وہ ہم نے رکھ لیا. نہیں، ہمارے پاس صحابہ کی ایک فہرست ہے، صحابیات کی ایک فہرست ہے، انبیاء کرام کے نام ہے قرآن کریم کے اندر، اولیاء کرام کے ہمارے پاس نام ہے. ہمیں چاہیے کہ ان ناموں کو رکھا کرے. تو بہرحال حضرت عمران علیہ السلام کی بیوی کو وہ لڑکی پیدا ہوئی، فرمایا واللہ اعلم بما ودعت ولیس الذکر کالانثی وانی سمیتها مریم وانی اعیدها بک وذریتها من الشیطان الرجیم. اسی وقت جب لڑکی پیدا ہوئی، حضرت عمران کی بیوی نے فرمایا اے اللہ میں تیرے حوالے کرتی ہوں، وانی اعیدها بک وذریتها، اور اس کے آنے والی اولاد کو بھی، اس بچی کو بھی، مریم کو بھی، اور اس کی آنے والی اولاد کو بھی. علماء نے لکھا ہے کہ جس وقت درد ذہ ہوتا ہے، پیدائش کا وقت ہوتا ہے، اور جب اولاد پیدا ہوتی ہے اس وقت وہ عورت انتہائی تکلیف میں ہوتی ہے، اور تکلیف کے موقع پر اللہ دعا قبول کرتا ہے. اگر پیدائش کے موقع پر اولاد کے پیدا ہو جانے کے بعد وہ عورت فوراً پیدا ہونے والی اولاد کو اللہ کے حوالے کرے گی، اللہ زندگی بھر اس اولاد کی حفاظت فرما لے گا. لیکن افسوس یہ ہے کہ اس موقع پر عورتوں کی توجہ ہی نہیں جاتی کہ چلو یہ اولاد پیدا ہو رہی ہے تو اس موقع پر ہم تکلیف میں ہیں، ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اور اس موقع پر کوئی دعا کر لیں، ہماری دعا اللہ قبول کر لیں، اور اس دعا کی برکت سے. میں نے ایک عجیب و غریب حضرت مولانا یعقوب صاحب مجددی رحمت اللہ علیہ کا اور شاہ ولی اللہ صاحب کا ملا جھلا عمل ہے، میں نے جگہ جگہ بتایا، الحمدللہ لوگوں نے اس کو آزمایا. میں آپ کو بھی بتا دوں، شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر حاملہ عورت اپنے پیٹ میں بچہ ہے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، حاملہ عورت روزانہ سورہ یوسف کی تلاوت کرے گی تو حق تعالی اس کو خوبصورت اولاد عطا فرمائیں گے، بے عیب اولاد عطا فرمائیں گے. اور مولانا یعقوب صاحب مجددی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو عورت حمل کے درمیان سورہ مریم کی تلاوت کرے گی حق تعالی اس کو صالح اولاد عطا فرمائیں گے. تو روزانہ ان دونوں صورتوں کی تلاوت کر لیں حالت حمل کے اندر. یہ بھی کیا بلا آ گئی کہ ٹی وی پر بیٹھ جاتی ہے، ڈرامے دیکھ رہی ہے، جو دیکھ رہی ہے اسی کا اثر پیٹ پر پڑے گا، اسی کا اثر اولاد پر پڑے گا. چاہیے کہ سورہ یوسف روزانہ حالت حمل کے درمیان تلاوت کریں، سورہ مریم کو تلاوت کریں. فرمایا واللہ عالم بما وضعت ولیس الذکر کالانثی وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وقفلها زکریا. پورا واقعہ، مجھے اب اس واقعے کی طرف نہیں جانا ہے. اب جو لڑکی پیدا ہوئی وہ مریم، اور مریم کچھ بری ہوئی، تو اب بری ہونے کے بعد اللہ اپنے نظام کو، قانون کو تھوڑا سا تبدیل کر رہا ہے، اور نظام اور قانون کو تبدیل کر کے بغیر مرد کے ملے ہوئے ایک عورت سے، ایک لڑکی سے لڑکے کا وجود دے رہا ہے. شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا، طبیعت فرق جائے گی آپ کی، ہمارے اکابر دیوبند کو اللہ نے کیا علوم عطا فرمائے تھے. اکابر دیوبند گالیاں نہیں دیتے تھے، اکابر دیوبند تو قرآن و حدیث کو کھولتے تھے. کسی نے شاہ ولی اللہ صاحب سے سوال کیا کہ حضرت کیا بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی میں حق تعالی نے اپنا یہ قانون کو کیوں توڑا، کسی اور نبی میں نہیں توڑا؟ آدم سے لے کر بے شمار انبیاء آئے، کسی اور نبی میں اس قانون کو نہیں توڑا، حضرت عیسیٰ ہی پر اس قانون کو کیوں توڑا کہ ایک مرد کے بغیر لڑکے کو پیدا کر دیا؟ شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اصل بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جیسے میں نسبی طور پر اس قانون کو عیسیٰ میں توڑ رہا ہوں، اسی طرح روحانی طور پر اس کے بعد نبی محمد الرسول اللہ میں سلسلہ نبوت کے قانون کو توڑ کر ختم نبوت کا فیصلہ کرنے والا ہوں. نسبی قانون کے توڑنے کو بھی مان لو اور روحانی قانون کے توڑنے کو بھی مان لو، ہمیں اس قانون کو توڑنے والا ہوں. ہمارے علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمتہ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اتنے انبیاء گزرے، ان تمام انبیاء میں کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اس طرح زندہ نہیں اٹھا لیا، عیسیٰ علیہ السلام ہی کو کیوں اٹھایا؟ آخر کیا خصوصیت تھی، وہ کیا مسئلہ تھا جس کی بنیاد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا؟ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے بڑا عجیب جواب دیا. شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس لیے اٹھایا زندہ روح مال جسد کے ساتھ کہ اس کے بعد جو نبی آنے والا ہے میں اس کو روح اور جسد کے ساتھ معراج کا آسمانی سفر کرانے والا ہوں، اس کا یہ مقدمہ ہے. اگر عیسیٰ پر تمہیں اشکال نہیں تو محمد الرسول اللہ کے معراج پر بھی اشکال نہیں ہونا چاہیے. فرمایا محمد کے مقدمے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ حق تعالیٰ نے اٹھا لیا. یہ ہمارے اکابر دیوبند پر اللہ تعالیٰ نے علوم قرآن اور حدیث کو کھولا تھا. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی جب ایک عمر ہوئی تو اس عمر کے بعد حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے. حضرت مریم ڈرنے لگی، یہ کون آ گیا مجھے چھیڑنے والا؟ کہنے لگی ان کنت تقیا، اگر تو متقی ہے تو دور ہٹ. لیکن وہ تو فرشتے تھے، جبریل تھے. یہاں سے آستین پکڑی، یہاں سے پھونک ماری. عجیب و غریب مسئلہ ہے کہ یہاں سے پھونک ماری جا رہی ہے اور مریم حاملہ ہو رہی ہے، اور وہ نظام نہیں جو ہمارے وہاں 9 مہینے کا ہے، وہاں تو آنن فانن حمل ٹھہر گیا. اب حمل ٹھہرا، ولادت کا مسئلہ آیا، سہارے کی ضرورت تھی. جبریل امین علیہ السلام نے آ کر مریم کو الہام کیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، باہر چلو اور اس کھجور کے درخت کو یوں سہارا لگاؤ، اور اس کا سہارا لگا کر بیٹھو، وہاں تمہیں تولد ہوگا، ولادت ہوگی. اور جب ولادت ہو گئی تو اب جبریل پیچھے سے کہہ رہے ہیں، آگے سے نہیں آئے. جس وقت پھونک مارنی تھی تو یہاں سے آئے، اب ضرورت نہیں رہی آگے سے آنے کی، تو اہتمام کیا پیچھے سے آنے کا تاکہ مسئلہ پردے کا ہو جائے. پیچھے سے آئے اور فرمایا وحزی الیک بجزء النخلہ تساقط علیک رطبا جنیا، یہ جو کھجور کا درخت ہے نا اسی کو ہلا، ابھی تازہ کھجور ہے گرے گی، ابھی تازہ کھجور ہے. کبھی درخت کھجور کا ہل سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہل سکتا. اور ہلانے سے کبھی کھجوریں بھی گر سکتی ہے؟ کبھی نہیں. لیکن یوں ہلایا اور تازہ کھجوریں گری. حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ختم نبوت میں یہاں ایک عجیب و غریب مسئلہ لکھا ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ولادت کے موقع پر سب سے زیادہ طاقت دینے والی کوئی چیز ہے تو وہ تازہ کھجور ہے. فرمائے اس سے بھی زیادہ اگر کوئی طاقت دینے والی چیز ہوتی تو اللہ اس کا بھی یہاں ذکر کرتا. لیکن تعالیٰ کا کھجور ہی کا ذکر کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ولادت کے موقع پر سب سے زیادہ قوت اور طاقت دینے والی چیز جو ہے وہ کھجور ہے. اسی لیے عورتوں کو خاص طور پر اس کا اہتمام کرنا چاہیے, چونکہ قرآن سے اس کا ثبوت ہو گیا, احادیث مبارکہ کا اس سے ثبوت ہے. بہرحال وہزی الیک بجزء النخلہ تساقط علیک رطبا جنیا فقولی وشربی, پانی کا چشمہ بھی جاری ہو گیا, فقولی وشربی وقر عینہ, اور اس تیرے لال سے آنکھوں کو ٹھنڈا کر اور ڈر مت. مریم کہہ رہی ہے کہ اللہ اکبر, لوگ مجھے کیا کہیں گے کہ بچہ آیا کہاں سے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرا نہ بولنے کا روزہ, تیری زبان ہی نہیں چلے گی, تو اشارہ کر دینا اس بچے کی طرف, یہ بچہ خود ہی بولے گا, یہ خود ہی جواب دے گا. اب ایک دن کا بچہ حضرت مریم لے کر آئی اور لوگ پوچھ رہے ہیں, تو اس موقع پر وہ بچہ بول رہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. معلوم ہوتا ہے میرے آقا کو بھی معراج کرائی, تو اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ, اور عیسیٰ بھی بول رہے ہیں انی عبداللہ, اللہ کو عبدیت اور تواضع بہت پسند ہے, اکرفو پسند نہیں, تکبر پسند نہیں. جو سانپ بہت سر اٹھاتا ہے نا, لوگ اس کو مار دیتے ہیں. تواضع اللہ کو پسند ہے, عاجزی اللہ کو پسند ہے, ان کے ساری اللہ کو پسند ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اعقل کما یعقل العبد, میں ایسے کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتا ہے. ایک عورت قیدی بن کر کے آئی, ڈرنے لگی, حضرت نے فرمایا نہ ڈر, میں بھی تیری طرح ایک عورت کا بچہ ہوں. حضرت کیسے فرما رہے ہیں, انتہائی درجہ تواضع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں, انتہائی درجہ. میرے بھائیو تکبر میں کوئی شان نہیں ہے, تواضع میں مقام ہے, تواضع میں اللہ راضی ہوتا ہے. بہرحال انی عبداللہ آتانی الکتاب, اللہ نے مجھ کو کتاب دی, وجعلنی نبیا, مجھے نبی بنانے والا ہے, وجعلنی مبارکا اینما کنت, میں جہاں رہوں اللہ نے مجھے متبرک بنایا, واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا, جب تک میں یہاں دیکھیے ما دمت حیا, جب تک میں زندہ رہوں. معلوم ہوتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو خود ہی اشارات مل گئے تھے کہ اٹھانے والے. واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا, مجھے وصیت کی گئی نماز اور زکات کی جب تک کہ میں دنیا میں رہوں, اور وبرم بوالدتی, میری والدہ کا مجھے مطیع اور فرما بردار بنا کر بھیجا گیا, والدین نہیں ہے والدہ ہے, وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا, مجھے ظالم نہیں بنایا, اور والسلام علیہ, اے اللہ مجھے سلامتی دے آج پیدائش کے دن میں, اور جس دن میں مروں اور جس دن قیامت میں اٹھایا جاؤں, اے اللہ میں تجھ سے سلامتی کی بھیگ مانگ رہا ہوں. یہ تین وقتوں کو خاص طور پر کیوں ذکر کیا, یہ مجھے ذکر کرنا تھا, اس لیے میں نے پورا واقعہ تمہیں سنایا. والسلام علیہ یوم ولدت, پیدائش کے موقع پر اپنی اولاد کے لیے سلامتی مانگو, اس لیے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان چونکے مارتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے شیطان چونکے مارتا ہے, فرمایا اس کے ایک کان میں اذان کہو, سیدھے کان میں اذان, بائیں کان میں تکبیر. اذان کا طریقہ جو ہمارے وہاں ہے وہ غلط, ہم یوں بچے کو ہاتھ میں اٹھا کر اذان دیتے ہیں, نہ یہ نہیں. فتاوی عالمگیری میں اذان کا طریقہ لکھا ہے کہ ایک آدمی یوں اٹھائے اور دوسرا اس طرح اذان دے جیسے منارے پر اذان دیتے ہیں, یہ سنت ہے. اس طرح پر ہاتھ دے کر اذان دے تو سنت ادا ہوگی. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے عبداللہ ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ جب تم اذان دیتے ہو تو اللہ بچے کے دل پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو نقش کر دیتا ہے. جس بچے کے دل پر کلمہ نقش ہو گیا انشاءاللہ وہ ایمان سے پھر نہیں سکتا ہے. پھر دوسری بات, اپنے بچے سے شیطان کے پنجے کو ہٹانے کے لیے دوسرا طریق عقیقہ کرو. شریعت مطہرہ نے عقیقہ بیان کیا, عقیقہ اس لیے بیان کیا, حدیث شریف میں آتا ہے سمورہ ابن جندب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں الغلام مرتحن بعقیقتہ, بچہ رہن رکھا ہوا ہے عقیقے میں، عقیقہ کرو گے تو چھڑاؤ گے، عقیقہ نہیں کرو گے تو رہن نہیں چھڑا سکتے، رہن گروی رکھنا، تمہارا بچہ شیطان کے پنجے میں گروی رکھا ہوا ہے، اگر تم چھڑانا چاہتے ہو تو عقیقہ کرو۔ بعض اکابر نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جن بچوں کا عقیقہ نہیں ہوا اور وہ بچہ بلوغ سے پہلے مر گیا، قیامت میں اپنے ماں باپ کی سفارش کر کے جنت میں نہیں لے جائے گا۔ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ بچوں کا عقیقہ کرو، اس لیے کہ اس پر شیطان کا پنجہ ہے اور شیطان کو ہٹانے کی تم میں طاقت نہیں ہے، تو تم اللہ کے حوالے کرو اپنے بچے کو اور اللہ کے نام پر قربانی کرو۔ جب اس ذات کے نام پر قربانی کرو گے، اللہ اس قربانی کے واسطے سے شیطان کے پنجے کو ہٹا دے گا۔ یہ عقیقے، اس لیے عقیقے کو سنت قرار دیا گیا۔ اور دوسرا، یوم اموتو، جس دن میں مروں اللہ اس دن بھی سلامتی دینا، اس لیے کہ والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق، یوں پاؤں پر پاؤں مارتے ہیں، روح کھینچی جا رہی ہے، یہاں سے روح کھینچنا شروع ہوتا ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ میت کو دیکھ لینا، پہلے پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے، زبان سانس چل رہا ہے، یہ پہلے پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے، روح یہاں سے کھینچی جاتی، آہستہ آہستہ آہستہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سکرات ہوئی، بخاری شریف میں روایت ہے کہ حضرت نے ٹھنڈا پانی منگوایا اور یوں ہاتھ ڈالتے تھے اور یوں چہرے پر پھیرتے تھے، کہتے تھے یا عائشہ ان للموت سکرات، عائشہ موت کی بڑی سختی ہے، عائشہ موت کی بڑی سختی ہے۔ آقا کا یہ حال ہے تو میں اور آپ، ہم کس کھیت کی مولی ہو گئے؟ اس لیے فرمایا ویوم اموتو، سلامتی مانگو موت کے دن، کہ اللہ ایمان کے ساتھ لے جائے۔ من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنہ، مرا اس عالم میں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا تھا، اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ علامہ ذہبی کی موت میں آپ کو سناؤں، بہت پیاری موت، ذہبی بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے باروب تھے، بڑے باروب۔ آخری وقت چل رہا تھا، سارے شاگرد اطراف میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن کسی کو ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ کلمہ تلقین کرے، شیخ کا رعب ہی اتنا تھا۔ ہر شاگرد نے اپنی اپنی سند سے یہ حدیث پڑھنا شروع کیا، مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنہ، ہر شاگرد اپنی سند سے حدیث پڑھنے لگا۔ علامہ ذہبی نے عالم سقرات میں یوں آنکھ کھولی اور آنکھ کھول کر اپنی سند پڑھی پوری، حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان، اس حدیث پر پہنچے، من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله، لا اله الا الله پر پہنچے، دخل الجنہ کا لفظ رہ گیا اور روح پرواز کر گئی۔ علماء نے لکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ پر موت ہو گئی تو جنت میں خود ہی داخل ہو گئے، دخل الجنہ ہو گئے، اس لیے اگلا جملہ پھر آگے آیا ہی نہیں۔ تو موت کا وقت جو ہے نا، وہ انتہائی تکلیف دہ ہوا کرتا ہے، اس موقع پر بھی سلامتی مانگو اللہ سے، اپنے لیے سلامتی، اپنی اولاد کے لیے سلامتی، اپنے اہل و عیال کے لیے سلامتی، اللہ سے سلامتی مانگو۔ اللہ کے نبی نے آخر کیوں ہمیں دعا سکھائی، اللہم انی اسلک حسن الخاتمہ ونعوذ بک من سوء الخاتمہ، کیوں ہمیں یہ دعا سکھائی اگر موت کا کوئی مسئلہ نہیں تھا تو؟ اور تیسرا، ویوم ابعث حیا، اللہ قیامت میں جب تو مجھے دوبارہ اٹھائے گا، زندہ کرے گا، تو میں تجھ سے سلامتی مانگتا ہوں، اس لیے کہ وہاں انبیاء نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے، تو پھر ہمارا تمہارا کیا حال ہوگا؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ قیامت کے دن کے ہولناکیوں سے بھی اللہ تعالیٰ سے سلامتی مانگتے رہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، ابھی میں نے ظہر کے بعد نقل کی، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نبی سے پوچھا، اللہ کے ابھی بڑی بھیڑ بھاڑ قیامت میں ہوگی اور ہم جیسے جب پریشان ہوں گے تو ہم آپ کو کہاں تلاش کریں گے؟ تو حضرت نے فرمایا، تین جگہوں پر مجھے تلاش کر لینا، یا تو میں حوض کوثر پر کھڑا ہوا میرے امت کے پیاسوں کو پانی پلا رہا ہوں گا، اگر میں وہاں نہ ملوں تو پھر جہاں ترازو ہوگی میں وہاں کھڑا کھڑا جب میری امت کے ثواب رکھے جائیں گے تو میں دعا کر رہا ہوں گا، اللہ نیکی کا پلڑا جھکا دے، جھکا دے اللہ، جھکا دے تاکہ جنت میں چلا جائے، جہنم سے بچ جائے، میں وہاں کھڑا کھڑا دعا کر رہا ہوں گا۔ اور اگر میں وہاں بھی نہ ملوں تو پھر وہاں جہنم کی ہولناک تپش، وہاں میں پل صراط پر کھڑا ہو کر دعا کر رہا ہوں گا، اللہ میرا امتی جا رہا ہے صحیح سلامت گزار دے، یہ گرنے نہ پائے، یہ گرنے نہ پائے۔ ان تین جگہوں میں سے کسی ایک جگہ پر تم مجھے تلاش کر لینا، میں تمہیں مل جاؤں گا۔ میرے بھائیوں، وہ ہولناکی کا وقت بڑا خطرناک وقت ہوگا۔ دیکھو، ماں کے پیٹ میں جو ہم رہ کر آئے ہیں، اس دنیا میں کیا ہوا ہمیں کچھ پتا نہیں، किसी को पता है? मुझे तो पता नहीं है कि भाई मां के पेट में मेरा क्या हाल हुआ वहां, किसी को पता हो तो। लेकिन एक कब्र का पेट आने वाला है, वहां क्या होगा वो सब हमें मालूम होगा। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला के सामने जब हुजूर ने फरमाया उमर कब्र में तुम आजमाए जाओगे, सवाल होंगे सवाल तुम्हें। हजरत उमर कहने लगे, बुखारी शरीफ में है, उमर कहने लगे अल्लाह के हबीब होश हवास होंगे वहां? हजरत ने क्या फरमाया, का अल आन, जैसे अभी दुनिया में हो, किसी तरह का होश हवास होगा। ये नहीं कि कोई बेहोश होंगे तुम, मदहोश होंगे, ऐसा नहीं। इसीलिए तो हदीस में आता है कि मुर्दे को जब फरिश्ता रूह डालकर जिंदा करेगा कब्र में, उस मौके पर ये यूं बैठेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि असर का वक्त हो रहा है, आफ्ताब गुरूब के करीब जा रहा है। तो जो नमाजी होगा दुनिया में वो फरिश्तों के सवाल पर कहेगा, सवाल बाद में पूछो, आफ्ताब गुरूब हो रहा है, मुझे नमाज पढ़ लेने दो। जिसकी जिंदगी में नमाज होगी, मेरे भाइयों नमाज ना छोड़ो, नमाज बहुत अहम इबादत है, बहुत अहम इबादत। कब्र में भी यही वो नमाज होगी और अल्लाह के नबी उस पर यूं कह रहे कि जब वो बंदा यूं कहेगा कि अभी एक तरफ हो जाओ, मुझे नमाज पढ़ लेने दो, तो फरिश्ते कहेंगे सवाल की जरूरत अब नहीं है, जवाब तो तूने खुद ही दे दिया, इसलिए कोई सवाल की जरूरत नहीं। मेरे भाइयों अपनी जिंदगियों को ठीक करो, इन तीन वक्तों की सलामती मांगो। हम सबको कब्र में जाना है, अपनी आखिरत की तैयारी करना, इसके लिए अपना दीन बनाओ और दीन मजबूत से मजबूत बनाओ। ऐसा मजबूत दीन बनाओ कि कोई मेरे गोश्त को उतार कर कीमा बना ले ये तो मंजूर, लेकिन अपना ईमान छोड़ने वाले हम ना हो। अपना ईमान ऐसा मजबूत बनाओ, अपनी औलादों का ईमान मजबूत करो, अपने भाई बहनों का ईमान मजबूत करो, अपने दोस्तों अहबाब अकारिब का ईमान मजबूत करो, अपने अतराफ और माहौल का ईमान मजबूत करो। हमें अपने ईमान को मजबूत करने की जरूरत है। ईमान जितना मजबूत होगा इंशाअल्लाह ताला यही ईमान हमें जन्नत में ले जाएगा, और ईमान जितना कमजोर होगा दुनिया की दौलत हमें ईमान से हटा देगी, दुनिया की खूबसूरत लड़कियां हमें ईमान से हटा देगी। चूंकि ईमान कमजोर है, खूबसूरत लड़कियों में ईमान बेच देंगे, दौलत में ईमान बेच देंगे, मामूली मामूली चीजों में अपना ईमान बेच देंगे। इसलिए अपना ईमान मजबूत करने की जरूरत है कि सारी मेरे आका ने क्या फरमाया जब अहले मक्का ने यूं कहा कि हम आपको अच्छी लड़की से निकाह करा दें, मक्के का अमीर बना दें, हम आपके कदमों में दौलत डाल दें, तो हजरत ने फरमाया मेरे एक हाथ में चांद और एक हाथ में सूरज रख दो, तब भी मैं अल्लाह की दावत को छोड़ने वाला नहीं। ये ऐसा ईमान हमारा मजबूत होना चाहिए। और इसके लिए भाई आज तो यहां गश्त का दिन भी है और अल्हम्दुलिल्लाह ये जमात गश्त करके भी आई है। मेरी आपसे अपील है, गुजारिश है कि यहां की जो तरतीब चल रही है उस तरतीब के मुताबिक अपना अपना नाम पेश करें। देखो जितना हम अल्लाह के रास्ते में अपने आप को लगाएंगे खपाएंगे, इसी तरह हक तआला हमसे राजी होगा, हमारे घरों का माहौल बनेगा, बच्चों का माहौल बनेगा। तो बताओ भाई जो तरतीब हो, क्या तरतीब है?
माशाल्लाह चार चार महीने के लिए बोले जी, माशाल्लाह।
बताओ भाई बताओ, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सलीम भाई
इंशाल्लाह जल्दी से
अल्लाह कबूल फरमाए,
माशाल्लाह फरमाए। बताओ भाई बताओ,
आज गश्त का दिन था माशाल्लाह, चल रहे हैं चार चार महीने के लिए हिंदुस्तान, इस तरह यूरोप के मुल्कों में, अमेरिका के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कई जमातें चली गई। तो आप हजरात से दरख्वास्त है, रमजान का मुबारक महीना है, इसके लिए इरादे करें, दुआ मांगना ये हमारा काम है, तौफीक अल्लाह पाक देंगे।
इरादे तो करो, अभी कोई हाथ पकड़ के तुम्हें थोड़े ही ले जा रहा है
जी, माशाल्लाह।
बताओ भाई,
अल्लाह कबूल
फरमाए
इंशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए जी, आसान फरमाए माशाल्लाह। अफजल कब ओके, अल्लाह कबूल फरमाए जी माशाल्लाह, सब इरादे फरमाए जी माशाल्लाह, चार महीने चिल्ला और कम से कम दस दिन माशाल्लाह,
बहुत सस्ता सौदा,
जिंदगी बदलती है माशाल्लाह। दोस्तों बोलो, हजरत ने तफसील से बात की, मौलाना उमर साहब रहमतुल्लाह फरमाए कर रहे थे, ईमान दावत से बनता है और कुर्बानी से पकता है, माहौल से बचता है और रिजस से फैलता है। फिर फरमाया करते हैं ईमान का बनाना भी जरूरी, ईमान का पकाना भी जरूरी, ईमान का बचाना भी जरूरी और ईमान का फैलाना भी जरूरी। अब कोई नबी नहीं आएगा, इसलिए ये जिम्मेदारी है दोस्तों, असला भी है और साथ में उम्मत को ये बात पहुंचानी भी है, तो इसके लिए हिम्मत करें माशाल्लाह, इरादे करें, फिर दुआ मांगे कि अल्लाह पाकिस्तान करें जी, अल्लाह कबूल फरमाए
माशाल्लाह
जी माशाल्लाह। नाम बताएं, اجازت کیا رہا تھا جی چلے کا کیا ہو گیا قبول
فرمائے
جی ماشاء اللہ نام کیا ارادہ ہے اللہ قبول فرمائے ان
شاء اللہ
جی آف صاحب
میرا دس نام بھی لکھا
اللہ قبول فرمائے چار ماہ کے ارادہ بھی ماشاء اللہ جی اور ہمت فرمائے جی کیا نام ہے اللہ قبول فرمائے جی ماشاء اللہ دیکھو یورپ میں جماعتیں جا رہی ہیں امریکہ میں جا رہی ہیں جی کیا نام ہے اللہ قبول فرمائے کتنے دن کا ارادہ ہے
دس
دن اللہ قبول فرمائے جی آسان فرمائے پائلٹ صاحب جی اللہ قبول فرمائے جی ماشاء اللہ اور بتائیں جی پھر حضرت دعا فرمائیں گے انشاءاللہ جلدی جلدی ارادہ کریں ہمارے ذمے ارادہ کرنا ہے انشاءاللہ پھر اللہ پاک توفیق عطا فرمائیں گے ہماری جماعت یورپ گئی تھی ماشاء اللہ ڈنمارک تو یہاں تو پاکستانی بنگلہ دیشی اور گجراتی بھائی کام کر رہے ہیں وہاں ہمارے لوگ تھوڑے سست پڑ گئے تو اللہ نے عربوں کو کھڑا کر دیا مرکز بھی چلا رہے ہیں اور جماعتیں بھی نکال رہے ہیں ماشاء اللہ تو دوستو ہر جگہ اور ہر طبقے والے اس کام کو کر رہے ہیں یہ ہماری سعادت ہے کہتے بادشاہ کے لیے مزدور بہت ہیں یہ بادشاہ کی مہربانی ہے کہ وہ ہمیں قبول کر لیں اس کے لیے ہم پیش کریں اپنوں کو پیش کریں گے تو اللہ پاک آسانی کریں گے ہمارے بچوں کی حفاظت کریں گے ہمارے بچوں کی حفاظت کریں گے کتنے نوجوان ہیں جو یعنی جیل میں چلے گئے ہم نے محنت نہیں کی ماحول بگڑ گیا بجائے کہ وہ مسجد میں آتے وہ خراب کام میں چلے گئے جیل میں چلے گئے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے اس کے لیے یہ کام کے لیے ارادے کرنے ہیں باہر بھی جانا ہے اور مقام پر بھی کرنا ہے حضرت جی رحمۃ اللہ فرما کرتے تھے کہ باہر جا کر باہر ماحول بنانا ہے اور مقام پر رہ کر مقامی کام کرنا ہے ایک عمل مہینے کے بعد ہے ہر گھنٹے کا سہروزہ وہ دو عمل جو ہے ہفتے کے بعد ہے اپنا گشت جیسے آج ہوا اور بیرون کا گشت اور تین عمل روزانے کے ہیں ہر مسجد کی تعلیم مسجد کی آبادی کے لیے ڈھائی گھنٹے اور روزانہ کا مشورہ الحمدللہ اس مسجد میں یہ ٹوٹے پھوٹے اعمال ہو رہے ہیں اس میں اپنا حصہ ڈالیں اور یہاں مرکز بھی قریب ہے بہت 10-12 میل کے فاصلے پر ہے دیوس بری میں ہر شب جمعہ کو اجتماع ہوتا ہے تو ساتھی جائیں انشاءاللہ وہاں جائیں گے سچوں کے ساتھ رہیں گے نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے بات سنیں گے اللہ پاک میں اطلاف فرمائیں گے اور باقی کا مہینہ ہے حضرت بھی یہاں ہیں تو اس محفل میں خود بھی جیسے آئے ہیں اوروں کی بھی دعوت دیں اور پھر اس کے بعد مفتی صاحب کا درس ماشاء اللہ ہوگا روزانہ اور ذکر بھی ہوتا ہے صبح تو یہ اللہ والے ہمیں اللہ نے دیے ہیں اس کا ہم فائدہ اٹھائیں اور شکر بھی کریں تو سب بشاری کوشش کریں گے انشاءاللہ جزاک اللہ
یہ مجھے یاد
انشاءاللہ آئندہ کل 12 بجے سے 1 بجے تک حضرت کا پروگرام یہاں مسجد میں ہوگا مردوں کے لیے یہاں پر اور لیڈیز کے لیے تو یہ مستورات پروگرام ہوگا تو آپ لوگ اب یہ میسج اپنے گھر پر مستورات کو ضرور پہنچا دیں کہ حضرت پروگرام ٹمورو انشاءاللہ ان مستورات فرام 12 to 1 o'clock انشاءاللہ آئندہ کل اور ظہر کے بعد حضرت کا بیان مسجد نور الاسلام میں ہوگا بریکفاسٹ 7 میں اور عصر کے بعد حضرت کا پھر پروگرام یہاں پر ہوگا اور ایک آخری اعلان یہ ہے آج ہندوستان میں میری خالہ کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ ماں کا بڑا احسان ہے مجھ پر خصوصاً شیخ العزیز صاحب پر بہت ہی زیادہ احسان ہے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرمائے اور رحمت کے اشرے میں اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی رحمتوں سے مالا مال فرمائے اللہ ہم سب کو ہر ایک کو اپنے اپنے وقت میں بالخیر عطا فرمائے
میرا ابھی ملاوی کا جو سفر ہوا ابھی جو ہمارا عیسیٰ صاحب نے جو بات کہی کہ یہاں تو یہ ہم کام کر رہے ہیں وہاں افریقن بھائی کام کر رہے ہیں تعجب کرو گے کہ اس وقت جو ابھی اجتماع ہوا تو وہاں یا تو گجراتی اور پاکستانی بھائی ہے اور یا پھر افریقن بھائی ہے گجراتی اور پاکستانی ہمارے بھائیوں کی ملا کر 3 جماعتیں بنی اور افریقن بھائیوں کی 42 جماعتیں بنی 42 جماعتیں اور خوب کام کر رہے ہیں کتنا کام کر رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں افریقن بھائی کام کرتے کرتے اردو سیکھ گئے وہ ہمارا ٹرانسلیشن کرتے ہیں بیٹھ کر بھائی اگر ہم نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کسی کو کھڑا کر دے گا اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اور مولانا عمر صاحب کی ایک بات مجھے یاد آئی کہ ہمارے گجرات میں سے جب پہلی جماعت فورین بھیجنے کا مسئلہ آیا تھا حضرت نے بہت اچھا جملہ فرمایا تھا حضرت نے فرمایا بھائی ہم فورین ان کو بھیجیں گے حالات دیکھ کر جن کی آنکھوں میں پانی آتا ہے ان کو نہیں بھیجیں گے حالات دیکھ کر جن کے منہ میں پانی آتا ہے, یعنی جن کے منہ میں پانی آتا ہے ان کو نہیں بھیجیں گے, جن کی آنکھوں میں پانی آتا ہے اس کو بھیجیں گے. اللہ تعالی ہم تمام کو دین سے وابستگی نصیب فرمائے. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل علی محمد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا لذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللہ گناہوں کو معاف فرما, قصوروں سے درگزر فرما. اللہ ہم تمام کی سیئات سے معافی عطا فرما, رزائل سے ہمیں پاک فرما, حسنات کرنے کی توفیق عطا فرما, جو کچھ ہو رہا ہے اپنے فضل سے قبول فرما. اللہ ریاکاریوں سے حفاظت فرما. اللہ ہمارے گناہوں سے زمین بھی تنگ آ چکی ہے یقیناً, اللہ یہ زمین پر ہم بوجھ ہیں. اللہ اتنے گناہ امت نے کیے ہیں کہ اللہ زمین بھی بوجھ سمجھ رہی ہے, لیکن میرے مولا ہم جائیں تو کہاں جائیں, بس اسی زمین پر بسیرا ہے. آپ پاک فرما دیجئے, صاف فرما دیجئے. جن لوگوں نے ارادے کیے ہیں ان کے ارادوں میں استحکام نصیب فرما, مضبوطی عطا فرما. اللہ جو نکل رہے ہیں ان کا نکلنا آسان فرما, جو نکل چکے ہیں ان کے گھروں کی حفاظت فرما, ان کے اہل و عیال کی حفاظت فرما, ان کے بیوی بچوں کی, ان کے کاروبار کی حفاظت فرما, ان کا تکفل فرما لے. اللہ دین کا کام جہاں جہاں جس طرح ہو رہا ہے, جس کا ہونا تجھے پسند ہے اسے قبول فرما لے. اللہ اسے قبول فرما لے. اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, مرحومین کی مغفرت فرما. اللہ ہماری مرحومہ خالہ جو آج تیری پیاری ہو چکی ہے, اللہ اس کی بھی بال بال مغفرت فرما, اس کے درجات کو بلند فرما. ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. اللہ مہلک بیماریوں سے ہماری بھی حفاظت فرما, ہمیں صحت عطا فرما, عافیت عطا فرما. اے اللہ روحانی جسمانی تمام بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ روحانی جسمانی تمام بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ برہوں کے برہاپے کو اے اللہ صحت عافیت عطا فرما. اللہ جوانوں کی جوانی میں برکتیں عطا فرما, عورتوں کو پردے کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہماری تمام جائز تمنا و مقاصد کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما, ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. صلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا آمین.